الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. بھائی موبائل فون بند کر دیں، برائے کرم موبائل فون بند کر دیں تاکہ کوئی حرج واقع نہ ہو. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس اطاعت کی برکت سے ایسے لوگ جو اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعامات نازل فرمائے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات عطا فرمائے، وہ کون ہے؟ یہ چار طبقے ہیں، آگے انہی کا بیان ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی انبیاء علیہم السلام، صدیقین یہ دوسرا طبقہ ہے، اور شہداء کا طبقہ، اور والصالحین نیک لوگوں کا طبقہ، عام نیک لوگ جو اتباع سنت اتباع شریعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو صلحاء کہا جاتا ہے، صالحین یا نیک لوگ کہا جاتا ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ وحسنا اولئک رفیقا، یہ حسنا کا جو لفظ ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کتنے حسین رفیق ہیں یہ لوگ، کتنے ہی پیارے رفیق ہیں یہ لوگ، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کتنے پیارے رفیق ہیں. وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ، تو جس پر یہ انعام ہو جائے یہ اللہ کا فضل ہے، اترائے نہیں وہ اس پر. یہ اللہ کے فضل سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اپنی صلاحیت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ بتانا چاہتے ہیں. وکفا باللہ علیما، اور جاننے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. تو پہلا طبقہ تو انبیاء علیہم السلام کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے. صدیقین کون لوگ ہیں؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ، السید محمود بغدادی، جن کو مفتی بغداد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی تفسیر جو تفسیر روح المعانی ہے، یہ مرتبے کے اعتبار سے، زخامت کے اعتبار سے نہیں، زخامت کے اعتبار سے تو اور بھی تفاسیر ہیں، مرتبے کے اعتبار سے جو مرتبہ اس تفسیر کو حاصل ہے وہ کسی تفسیر کو حاصل نہیں. تو مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی تفسیر یہی شمار ہوتی ہے، تفسیر روح المعانی. جتنی تفسیریں اب تک لکھی گئی ہیں قرآن کریم کی، ان میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی تفسیر یہی شمار ہوتی ہے. السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدیق وہ اس کو کہتے ہیں الذی لا یخالف قوله حاله، یعنی جس کا جو زبان پر، جو زبان سے کہہ رہا ہو وہی اس کا حال بھی ہو. الذی لا یخالف قوله حاله، ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور اس کا عمل، اس کا حال، اس کی جو حالت ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہو. یہ صدیق نہیں ہوتا. اور دوسری تعریف یہ فرمائی، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، جو اپنے محبوب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مراد ہیں ان کی خاطر دونوں جہانوں کو قربان کر دے، کونین کو یعنی دنیا اور آخرت کو اللہ کی خاطر قربان کر دے، اس کو کہا جاتا ہے صدیق. اور بالاتفاق صدیقین کا جو طبقہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا طبقہ یہی ہے. اور آگے فرمایا والشہداء، شہید ہونے والے، ان کا تو کسی کو پتہ نہیں کون شہید ہونے والا ہے. بہرحال یہ طبقہ بھی تیسرے درجے میں ہے. اور والصالحین، چوتھے درجے میں عام نیک لوگ، یہ درجہ بندی ہے نیک لوگوں کی. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا اس شخص کا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اس لیے اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وحسن اولئک رفیقا، رفاقت کے ساتھ حسنہ کا لفظ لایا گیا. حضرت فرماتے تھے کہ یہ خالی رفاقت کافی نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ خالی اللہ والے، جن کو ہم نیک لوگ کہہ دیتے ہیں، اللہ والے کہہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ خالی رفاقت کافی نہیں ہے، حسن رفاقت ضروری ہے، حسین رفاقت ضروری ہے. ایک تو بات یہ پتا چلی، ایسی رفاقت ہو کہ وہ حسین رفاقت کہلائے، یعنی ڈھیلا ڈھالا تعلق نہ ہو. مراد یہ ہے، اب سیدھے سادے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ڈھیلا ڈھالا تعلق نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حسن اولئک رفیقا میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ حسن اولئک رفیقا، کیا ہی حسین رفیق ہیں یہ لوگ. تو فرمایا کہ یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے حیرت کا اظہار فرمایا ہے، افعال تعجب میں سے ہے، کیا ہی حسین رفیق ہیں، لیکن اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے کہ اللہ کے بندوں ان کی رفاقت اختیار کرو، جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے اس میں، یعنی جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں حکم دیا جا رہا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی رفاقت اختیار کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اگرچہ کہ 7 ہجری میں ایمان لائے، محض 3 سال مشکل سے ان کو ملے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، 3 سال، لیکن انہوں نے ایسی صحبت اٹھائی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہ وکان یدور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار. یہ صحابہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، آپ اندازہ لگائیے، جہاں حضور جاتے تھے وہاں ابو ہریرہ ہوتے تھے. یعنی حضور کو دیکھتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے ابو ہریرہ بھی قریب ہی ہوں گے، یا دیکھ لیتے تھے یا یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کہیں قریب ہی ہوں گے، یا حضرت ابو ہریرہ ہوتے تھے تو اس سے بھی سمجھ جاتے تھے کہ حضور کہیں قریب ہی ہوں گے. تو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکان یدور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار. یہی وجہ ہے کہ مشکل سے ان کو 3 سال ملے، لیکن 3.5 سال، 4 سال پورے نہیں ہوئے، جو 7 ہجری میں ایمان لائے، 10 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو یہ 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 3.5 سال، 3.25 سال ہوئے. لیکن سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ کی ہیں. سب سے زیادہ روایات امت تک پہنچانے والے یہی صحابی ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ حضور کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. ان کی روایت، یہ فرماتے ہیں، جمع الفوائد ایک کتاب ہے، یہ جمع الفوائد حدیث کی ایسی کتاب ہے جو 14 حدیث کی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے اس کی اہمیت کا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آخری عمر میں اپنی تمام کتابیں مدرسے کو دے دی تھی، ہبا کر دی تھی کہ بس اب آخری وقت ہے، نہ جانے کب اللہ کا بلاوا آ جائے، تمام اپنی کتابیں جو ذاتی کتابیں تھیں وہ مدرسے میں جمع کرا دی، لیکن اس کتاب کو اپنے سرانے رکھتے تھے، جمع الفوائد کو. یہ حدیث کی 14 بڑی بڑی کتابوں کا خلاصہ ہے. اس میں یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شیء معدن، ہر چیز کی کان ہوتی ہے. مثلا آپ کہہ لیجئے نمک کی کان ہوتی ہے جس سے نمک نکالا جاتا ہے، سونے کی کان ہے جس سے سونا نکالا جاتا ہے، کوئلے کی کان ہے جس سے کوئلہ نکالا جاتا ہے، تانبے کی کانیں ہوتی ہیں اس سے تانبا نکلتا ہے، مختلف چیزوں کی کانیں ہوتی ہیں. لکل شیء معدن، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، اس سے وہ چیز نکالی جاتی ہے، کھود کر نکال لی جاتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، تقوی کی بھی کان ہوتی ہے، اور تقوی کی کان اہل اللہ کے عارفین کا لفظ یہاں استعمال فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کو پہچاننے والے عارفین کے قلوب ہیں، تقوی کی کان ان کے دل ہیں، مگر ان کے دلوں سے تقوی نکالنے کا طریقہ الگ ہے، بس دل سے دل ملا لیا جائے، تعلق قائم کر لیا جائے، صحبت میں رہا جائے، بس یہ طریقہ ہوتا ہے. نمبر ایک تو یہ جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحبت اٹھائی جائے، اور دوسرا طریقہ، بس دو ہی طریقے ہیں. دوسرا طریقہ اپنے حالات کی اطلاع کرنا اور مشوروں کی اتباع کرنا، بس یہ دو طریقے ہیں. جو ان کو اختیار کر لے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی عارفین میں شامل فرما لیں گے، یہ برکت ہے اس کی. ایک تو صحبت ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ نے یہ مجاہدین تھے یا نہیں تھے، اس میں کوئی شک ہے کہ وہ انہوں نے جہاد نہیں کیا؟ کوئی شک نہیں، جہاد کیا تو مجاہدین ہوئے. علم دین سیکھا براہ راست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو متعلم بھی ہو گئے، اور امت کو سکھایا تو معلم بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے، لیکن کوئی ان کو حضرات علماء نہیں کہتا، یا کوئی بھی ان کو حضرات مجاہدین رضی اللہ عنہم نہیں کہتا. ان کو کہا جاتا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم. یہ صحیبہ یصحبو سے ہے کہ ساتھ رہنا، یہ صحبت سے ہی ہے. ان کی پہچان ہی یہ لفظ بن گیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم. حالانکہ اور کام بھی انہوں نے کیے، لیکن ان القاب سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا. جس سبب سے یہ حضرات اعلی درجوں پر پہنچے وہ سبب حضور کی صحبت تھی. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، آخری آیات ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. کہ سرور عالم سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ کون ہیں؟ صحابہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. والذین معه، اس ساتھ رہنے سے، ساتھ رہنے سے دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ان کا قول یاد آ گیا. فرماتے ہیں ان الطباع تسرق الاخلاق من طباع اخرى، یہ جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بڑی عجیب بات کہی ہے. ہمارا مشاہدہ اس کا گواہ ہے. فرمایا اللہ نے طبیعتیں ایسی بنائی ہیں کہ لفظ استعمال کیا تسرقوں کا، یہ چوری کرتی ہیں اخلاق کو دوسری طبیعتوں سے. ان طباع تسرق الاخلاق من طباع اخرى، طبیعتیں چوری کرتی ہیں اخلاق کو دوسری طبیعتوں سے. مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسی صحبت میں بیٹھے گا ویسا بنے گا، اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کی طبیعت یہ چوری کر رہی ہے. چوری کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پتا نہ چلے، احساس نہ ہو اور ایک کام ہو جائے. تو یہ جب آدمی کسی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی طبیعت غیر محسوس طور پر اس اچھائی کو قبول کرنے لگتی ہے، آہستہ 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 اس پر اس اچھے ماحول کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے اگر وہ کسی برے ماحول میں بیٹھنے لگے، غلط ماحول میں بیٹھنے لگے. تو اس صورت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت غیر محسوس طور پر بری عادتوں کو اپنے اندر لینے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی برا بن جاتا ہے. جتنے شرابی ہیں، جتنا جوا کھیلنے والے ہیں، یہ شراب پینے والے گھر بیٹھے نہیں بن گئے، شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا پہلے، پھر شرابی بن گئے. آہستہ آہستہ ان کی طبیعت نے وہ چیز چوری کی، اور پھر شراب کی عادت پڑ گئی. जितने लोग ये सिगरेट पीना अच्छी बात है कोई सिगरेट पीने वाले, हजरत फरमाया करते थे कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने मां के पेट में जो रास्ता रखा है ना बच्चे का, वो जो 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 गंदा खून होता है हैज का, वो उसकी गिजा है। इसीलिए वो हैज का खून जब हमल करार पाता है तो वो बंद हो जाता है, वो खून आना वो बच्चे की गिजा बनने लगता है, इसलिए वो बंद हो जाता है ना। लेकिन उसका जो रास्ता अल्लाह ने बनाया वो नाफ से बनाया है, मुंह से नहीं बनाया। अकल कहती है मुंह से ही होना चाहिए, जब खाने पीने की चीजें सारी हम मुंह से ही खाते हैं और पीते हैं तो वो भी यहीं से होना चाहिए था। तो हजरत फरमाते थे नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने ये सोचकर कि ये दुनिया में जाके इस जबान से मेरा नाम लेगा, इसको गंदा नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ने तो हमारा इतना ख्याल रखा कि इस जबान से मेरा नाम लेगा, मेरा कलाम पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, जिक्र करेगा, मेरा नाम लेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, इस जबान से यहां से इसको ये खजाना दी जाए। जिस रब ने हमारा ये ख्याल रखा हो, हमने क्या किया, हम शराब पिए उस जबान से, उस मुंह से, और इस जबान से हम गंदी चीजें खाएं, हराम लुकमे हराम इस्तेमाल करें, या सिगरेट, इतनी देर तो जिक्र इलाही हम नहीं कर सकते जितनी देर ये सिगरेट पी, बदबू। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बदबू की जगह पर जिक्र इलाही करना अंदेशा कुफर है इसमें, ठीक है, मामूली बात थोड़ी है, अल्लाह के नाम की बेअदबी है। एक शायर ने कहा कि हजार हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े अजीब अल्फाज कहे कि मैं 1000 मर्तबा अपने मुंह को धोऊं मुश्क और गुलाब के पानी से, तब भी अगर आपका नाम लूं, इसके बाद भी अगर आपका नाम लूं, यह भी बहुत बड़ी बेअदबी है। हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस, कमाले बेअदबीस, बेअदबी का भी बहुत आला दर्जा है, बहुत गिरा हुआ तब, यानी मुश्क और गुलाब से मुंह को धोने के बावजूद। अब तो ये जितने सिगरेट पीने वाले हैं ये ऐसी बन गए सिगरेट पीने वाले, सिगरेट पीने वालों से दोस्ती हुई, ताल्लुक हुआ, वो उनकी तबीयत ने वो चीज चुरानी शुरू की, गैर महसूस तौर पर उसको सिगरेट की तरफ रुझान हुआ और फिर सिगरेट पीनी शुरू कर दी। शराबियों से दोस्ती हुई, ताल्लुक हुआ, गैर महसूस तौर पर शराब की तरफ मैलान शुरू हुआ और शराब पीनी शुरू कर दी। गुनाहगारों में बैठा, गैर महसूस तौर पर जुआ खेलने वालों में बैठा, उसका मैलान शुरू हुआ, उसकी तबीयत ने चोरी की, अंदर अंदर ये अखलाक, ये बुरा अखलाक अपने अंदर ले लिया, फिर उसका मैलान पैदा हुआ, उसने भी जुआ खेलना शुरू कर दिया। तो ये फरमाया इन्न तिबा तसरिकुल अखलाक मिन तिबाइन उखरा, ये अल्लाह ने तबीयत बनाई है ऐसी, इसीलिए तो फरमाया ये जो सूरत है ना वशम्स, इसमें अल्लाह सुबहानहु व ताला ने कसमें उठाई हैं। पहले आप ये देखें वशम्स पहली कसम नंबर 1, वजुहाहा उसकी धूप की, सूरज की कसम उसकी धूप की कसम, और वन्नहारी इदा जल्लाहा दिन की कसम, वल्लैल इदा यक्षाहा रात की कसम, यही है सही पढ़ लो, हां वश्शम्सी वजुहाहा ये 2 कसमें हो गई, वल्कमरी इदा तलाहा चांद की कसम, वन्नहारी इदा जल्लाहा दिन की कसम, वल्लैल इदा यक्षाहा 5वें नंबर पर रात की कसम, और आगे क्या है वस्समाई वमा बनाहा और आसमान की कसम, और वल अर्दी वमा तहाहा जमीन की कसम, ये कितनी हो गई 7 कसमें। अच्छा फिर 8वीं कसम व नफ्सी वमा सवाहा, 8वीं और 9वीं कसम, کہ نفس کی قسم وما سواہا, اور جس نے اس کو برابر کیا. یہ نو قسمیں اٹھا کر, نو قسمیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قسمیں اٹھانے کی, اور وہ بھی نو قسمیں. ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا, یہاں تک. اور پھر فرمایا قد افلح من زکاہا, دیکھو اپنے نفس کو پاک صاف کر لو. جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کروا لیا وہ فلاح کو پہنچا. یہ بات کہنی تھی, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو, جس کا نفس گناہوں میں مبتلا ہوا. نو قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی ہے. جس بات کو فرمانے کے لیے نو قسمیں اللہ اٹھائے وہ بات معمولی نہیں. یہ تزکیہ نفس کا, تزکیہ برے اخلاق سے اس نفس کا پاک ہونا, یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ نے نو قسمیں اٹھا کر پھر بھی بات کہی. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نوافل میں اس آیت کو پڑھتے تھے ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا, تو تلاوت روک کر یہ دعا مانگتے تھے, اللہم آتی نفسی تقواہا. حدیث میں آتا ہے, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ دعا ہے. اور کبھی ہم تلاوت کر رہے ہوں, یہاں روک کر تلاوت کے دوران یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. حدیث سے ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی ہے, اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما دیجئے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, آپ نے اس صورت میں نفس کے تزکیے کا ذکر کیا ہے. قد افلح من زکاہا, بس تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کروا لیا. اگر حسد تھا تو اس کا علاج کروایا, بغض تھا تو اس کا علاج کروایا, حب جاہ تھی اس کے دل میں تو اس کا علاج کروایا, حب دنیا تھی تو اس کا علاج کروایا, دل میں گندے خیالات پکاتا تھا تو اس کا علاج کروایا, آنکھوں کو غلط استعمال کرتا تھا تو اس کا علاج کروایا, کانوں کا غلط استعمال کرتا تھا, یہ بھی نفس کی خرابی ہے, اس کو صاف کروایا. بہرحال اس نے اپنے نفس کو پاک صاف کروا لیا. قد افلح من زکاہا, ڈھیر ساری قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا, اے اللہ اس میرے نفس کو پاک صاف فرما دیجئے, آپ نفس کو بہترین پاک صاف کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا, آپ ہی میرے نفس کے آقا ہیں اور مالک ہیں, ہم تو آپ کے غلام ہیں, بلکہ غلام سے بھی نیچا درجہ ہے عبد کا. عبد غلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آقا کو سجدہ کرے, غلام کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ یوں ہاتھ باندھ کے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو. یہ نماز کی آیت ہے, سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں. یہ نہ یہ غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں اپنے آقا کو, رکوع کی حالت میں اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو, غلام کے لیے جائز نہیں ہے. ہمیں تو یہ سب کرنا ہے اللہ کے لیے, قیام بھی کرنا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے اللہ کو, رکوع بھی کرنا ہے, یہ عبدیت ہے. اس کا درجہ غلامی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے, کیونکہ غلام کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آقا کو سجدہ کرے. تو ہماری یہ ہے عبدیت, بندہ ہونا, بندگی. تو اس لیے اس کو فرمایا کہ جو فألہمہا, جہاں نفس کا ذکر فرمایا ونفس وما سواہا, تو آگے جو بات فرمائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں دو چیزیں رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ڈال دیا اس میں فجور کو بھی یعنی گناہوں کے مادے کو بھی اور تقویٰ کے مادے کو بھی, دونوں مادے اس میں رکھ دیے. نفس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, فجور اور فسق, نافرمانی, گناہ کا مادہ اور تقویٰ کا مادہ, دونوں موجود ہیں. حضرت مثال دیتے تھے کہ آپ کے جیب میں جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ ماچس رکھتے ہیں اپنی جیب میں, یہ ماچس اس کے دونوں طرف بارود لگا ہوا, بالکل کھلا ہوا بارود وہ لگا ہوتا ہے, اور اندر اس ماچس کے اندر ڈھیر ساری تیلیاں ہوتی ہیں, ان سب کے سرے پہ بارود لگا ہوا ہوتا ہے. یہ تو اچھا خاصا چھوٹا سا بم ہے جو لے کے چل رہے ہیں, بارود ہے نا, بارود بم بارود سے ہی بنتا ہے, یہ ایک چھوٹا سا بم ہے جو لے کے, لیکن مطمئن ہوتا ہے وہ جس کے جیب میں ماچس ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. مطمئن کیوں ہوتا ہے حالانکہ اتنا سارا بارود اس کی جیب میں ہے, اس کو تو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. وہ مطمئن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب تک اس کو رگڑ نہیں لگے گی دوسرے بارود کی, یہ اس میں آگ نہیں لگے گی, اور رگڑ نہیں لگ رہی, ابھی تو رکھا ہوا ہے, جب رگڑ لگے گی, ماچس کی تیلی نکالی, اس پہ جو بارود ہے اور اس کے باہر جو بارود لگا ہوا ہے ماچس کی سائٹ پر, دونوں بارود جب ٹکرائے پھر آگ لگتی ہے, اس سے پہلے نہیں لگتی, اس لیے مطمئن رہتا ہے. بس حضرت یہی فرماتے تھے یہ بارود کی رگڑ لگنے سے آگ لگتی ہے. اب اللہ تعالی نے فجور بھی رکھا ہے نفس میں, گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے, تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے, جو رگڑ لگے گی اسی کی آگ لگے گی, جو رگڑ لگے گی جیسی رگڑ لگے گی ویسی آگ لگے گی. گناہ کے ماحول میں بیٹھا تو گناہ کے مادہ جو اس کے نفس میں پہلے سے موجود ہے اس کو رگڑ لگنی شروع ہوگی, اور بالآخر آگ لگ جائے گی گناہوں کی, جو بعض اوقات ایمان کو بھی جلا دیتی ہے. اللہ معاف فرمائے, ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا, بعض ایسے گناہ ہے ایمان سے ہی معروم ہو گیا, یہ اس مادے کو رگڑ لگنی شروع ہوتی ہے جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اور جب تقویٰ کے ماحول میں بیٹھے گا تو تقویٰ کے مادے کو رگڑ لگنی شروع ہوگی, تو اللہ کی محبت کی آگ لگے گی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہاں تک تم جھوٹ کے پیچھے پڑو گے, کہاں تک غیبت کے پیچھے پڑو گے, کہاں تک بدنگاہی کے پیچھے پڑو گے, ایک ایک جھاڑی کو اٹھا کر اکھاڑ کر جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے میں بڑی محنت لگتی ہے, آگ لگا دو تو ساری جھاڑیاں جل جائیں گی, یعنی اللہ کی محبت کی آگ لگا دو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دونوں مادے رکھے ہیں, ان مادوں کو جو جلا ملتی ہے نا وہ صحبت سے ملتی ہے. جیسا مادہ جس ماحول میں بیٹھے گا اس فالحمہا فجورہا و تقواہا, برے ماحول میں بیٹھنے سے فجور کا جو مادہ اللہ نے پہلے سے رکھ دیا اس نفس کے اندر, اس کو رگڑ لگتی ہے اور پھر یہ اس کی طبیعت ان برے اخلاق کو چراتی ہے غیر محسوس طور پہ, اور پھر ان کا اثر ہوتا ہے, پھر یہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہاں وہ تقویٰ کا ماحول ہے, وہاں گناہوں سے بچنے کی تعلیم ہوتی ہے, تو وہاں اس ماحول میں بیٹھے گا تو اس مادے کو رگڑ لگنی شروع ہوگی, اس کی طبیعت غیر محسوس طور پہ درامت کرے گی ان اخلاق کو, اور پھر یہ رفتہ رفتہ وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے, رفتہ رفتہ یہ صاحب نسبت بن جاتا ہے. سارا معاملہ اسی کا ہے, اسی لیے صحابہ کو صحابہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, انہوں نے صحبت اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ, جو حضور کے ساتھ ہیں, اس ساتھ رہنے سے ان پر جو اثر ہوا وہ بڑا عجیب ہے, بڑا عجیب ہے. آگے جو بات فرمائی نا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں۔ صحابہ کی جو صفات بیان کی ہیں نا اس آیت میں والذین معہ کے بعد، وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں جب ان سے لڑائی کا موقع آ جائے تو ان پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں۔ ایک ہی شخصیت، اس کے اندر سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے، لیکن سختی کو اپنی جگہ استعمال کرتے ہیں، نرمی کو اپنی جگہ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ حضور کی صحبت سے یہ حاصل ہوا، والذین معہ اشداء علی، اعتدال کہتے ہیں اس کو، کہ ہر چیز کو، ہر اخلاق کو اپنی اپنی جگہ استعمال کرنا، کہاں غصہ کرنا ہے وہاں کرنا، جہاں نہیں کرنا وہاں نہ کرے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں کرے، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کرے، ہر چیز کو اپنی، کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں وہاں کرے، جہاں پیسے خرچ کرنے نہیں چاہیے وہاں نہ کرے، کہاں زبان کھولنی چاہیے وہاں کھولے، جہاں نہیں کھولنی چاہیے وہاں چپ رہے، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ یہ مشکل ترین چیز ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب سفید بال آ گئے تو صحابہ کو محبت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اعلیٰ درجے کی محبت تھی، تو حسرت سے صحابہ نے، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، تو حضور نے فرمایا، ہاں ہاں بھائی، شیبتنی ہودوں و اخواتوہا، مجھے ہود نے، سورہ ہود نے اور اس کے اور اس کی بہنوں نے، جو الفاظ حضور نے استعمال فرمایا وہ یہ، سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور مراد یہ ہے کہ سورہ ہود نے اور اس کے جیسی اور دوسری سورتیں جن میں سورہ ہود والے مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان سورتوں نے مل کر مجھے بوڑھا کر دیا، اور مراد اس سے قیامت کے احوال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا، فاستقیم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اس آیت نے مجھے بوڑھا کیا ہے سورہ ہود کی۔ یہ آیت کیا ہے؟ فاستقیم کم، بظاہر تو اس میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو سبق ہے وہ بہت گہرا ہے۔ فاستقیم کما امرتا، استقامت کے ساتھ رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، جو آپ کے ساتھ کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایمان لائے یعنی صحابہ، وہ بھی استقامت سے رہیں۔ ولا تطغوا، اچھا استقامت سے بھی رہنا ہے اور سرکشی بھی نہیں کرنی، یعنی استقامت میں بھی بہت زیادہ آگے، نیک راستے میں بھی بہت زیادہ آگے نہیں چلے جانا ہے۔ اعتدال اسی کو کہتے ہیں، اعتدال اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، وجہ کیا تھی؟ ایک ایسا معرکہ جس میں نفری بھی کم تھی، اسباب بھی کم تھے، ضرورت تھی، منافقین ساتھ چھوڑ گئے تھے، حضرت عثمان اس میں شریک نہیں ہوئے بیوی کی بیماری کی وجہ سے۔ یہ اعتدال ہے، دیکھو یہ تعلیم دی، بیوی بیمار ہے آپ چھوڑیں، آپ اس کی خدمت کریں، یہ اعتدال ہے۔ اب نیکی میں زیادہ ہی آگے بڑھ جانا اس کی بھی تعلیم نہیں ہے، یہ بھی بے اعتدالی کی بات ہے۔ یہ کہا گیا ولا تطغوا، کو طغیان اور سرکشی اختیار نہیں کرنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، خالی جوش جوش نہیں، جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، خالی دھن دھیان کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ بیمار ہیں اور مسجد میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں یا اپنے شیخ کے پاس بہت طویل وقت گزار رہے ہیں، کس نے کہا آپ سے کہ وہاں جائیں؟ اب دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو بھائی اس کو کہا جاتا ہے ولا تطغوا، اس کو کہا گیا ولا تطغوا. دیکھو استقامت سے بھی رہنا ہے اور طغیان یعنی سرکشی اختیار نہیں کرنی. زیادہ ہی آگے بڑھ گئے، غلو اختیار کر لیا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. آدمی سمجھتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، کام ہم کچھ بھی نہیں کر رہا. پوچھو مشائخ سے، اہل اللہ سے. اسی لیے تو کسی شیخ کا دامن تھامنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں، آپ اعتدال پر ہیں، راہ اعتدال پر ہیں یا نہیں ہے. تو یہ پہلی صفت ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم رحم دل ہیں. تراہم رکعاً سجدا، یہ دوسری صفت منتقل ہوئی حضور کی صحبت سے کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں. رکع اور سجدہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رکوع کرنے والے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تیسری صفت ہے، اخلاص. اس کو سب سے آخر میں بیان فرمایا، ان صفات کے آخر میں اخلاص بطور مہر کے، مہر لگا دی اخلاص. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس میں اخلاص بھی شامل ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہی تو یہ سب کر رہے ہیں، کثرت سے سجدے اور عبادات اور جو کچھ بھی خدمت کر رہے ہیں دین کی، وہ اسی لیے کر رہے ہیں. اخلاص بہت ضروری ہے، تو اس لیے اس کو آخر میں بیان فرمایا بطور مہر کے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانی پہ نشان پڑ گئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں بھی ان کی باتیں موجود ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی مثالیں موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہے صحبت، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، سورہ بنی اسرائیل میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے نبی آپ اپنی جان مبارک کو، آپ اپنے وجود مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے. صبر یصبر بمانے روکنا، روک کر رکھیے. کن لوگوں کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہ، چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. یریدون ارادہ، یرید ارادتن، یہ جو مرید مرید کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ کہیں باہر کا لفظ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مرید، مرید صحیح لفظ نہیں ہے. وہاں آتے تھے گلشن میں، خانقاہ میں، وہ کہتے تھے بھائی ہمیں بھی مرید کروا دو. مرید تو یہ ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مرید، ضدی، ہٹ دھرم، سرکش کے معنی میں آتا ہے. تو آپ سرکش بننا چاہتے ہیں، ہٹ دھرم بننا چاہتے ہیں، یہ شیطان کی صفت بیان کی گئی. مرید، مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، یعنی جو اللہ کا ارادہ ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرے ہو جائیں. یاد آیا مجھے حکیم الامت کی بعض دعائیں ایسی ہوتی تھیں، ملفوظات میں ہیں، جن کا کوئی کسی دن ناغہ نہیں ہوتا تھا. بعض دعائیں حضرت کی ایسی ہیں جن کا ایک دن کا بھی ناغہ نہیں تھا، ایک دن کا بھی. اب میں وہ دعائیں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی دعا، اللہم کلی وجعلنی لک، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. اللہم کلی وجعلنی لک، ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ آپ میرے ہو جائیے، وجعلنی لک، مجھے اپنا بنا لیجئے. یہ پہلی دعا ہے. دوسری دعا، اللہم انی اسألوکا منکا، اللہم انی اسألوکا منکا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. کوئی آپ سے کاروبار مانگتا ہے، کوئی آپ سے اولاد مانگتا ہے، کوئی آپ سے رہنے کے لیے مکان مانگتا ہے. یہ سب دعائیں کرنا حلال دائرے میں رہتے ہوئے، جائز جواز کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ دعائیں کرنا بالکل جائز ہے، اور بہت بڑی، میں تو کہتا ہوں بہت بڑی عبادت ہے یہ، اللہ سے دعائیں مانگنا. دعا بہت بڑی عبادت ہے. اب اس دعا میں جو حلال چیزیں آپ مانگ رہے ہیں، جو بھی مانگیے، سب عبادت میں آئیں گی. لیکن یہ کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگا جائے. اللہ سے دکان نہیں مانگی اس دعا میں، اولاد نہیں مانگی، اللہ سے اللہ کو مانگا ہے. یہ بہت بڑی دعا ہے. اللہم انی اسألوکا منکا، دو دعائیں ہو گئیں. تیسری دعا جس کا کوئی ناغہ نہیں ہوتا تھا، وہ دعا یہ ہے، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اے اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر نصیب فرمائیے. یہ تین دعائیں حضرت کا ناغہ نہیں ہوتا تھا ایک دن کا بھی. کیوں بھائی، کوئی بڑی دعائیں تو نہیں ہیں؟ چھوٹی دعائیں اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو، اردو میں مانگ لیں، کوئی بات نہیں، اردو میں مانگے، لیکن مانگے. گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، عاقبت بینی ازاں سر ازاں در ہم سرے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے شعر میں، کہ دعا کرنے والا دراصل دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو عاقبت بینی ازاں در ہم سرے، تو جب تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو بالآخر تم دیکھو گے کہ اس دروازے سے سر باہر آئے گا اور پوچھے گا، وہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کیا کام ہے، آپ کو کس سے ملاقات کرنی ہے، کیا کام ہے، یہ پوچھا جاتا ہے. ایک سر باہر آتا ہے، کوئی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس سے ملنے آئے ہیں، کیا کام ہے. تو جب تم دعا کرو گے اور دعا کر کے گویا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، تو اللہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ تم سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی کیا بات ہے، تو ایسی اللہ تعالیٰ تمہاری مرادوں کو پورا کریں گے. اسی کو فرمایا، ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو ایک تو یہ ہے صحبت صالحین، ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الآخرہ. ابن جوزی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا یہ کون سی جنت ہے جو دنیا کے اندر ہے اور جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت میں بھی داخل نہیں ہو، آخرت والی جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا صحبت الصالحین، صالحین اہل اللہ کی صحبت. اسی لیے تو آپ دیکھیں، میں آپ سے کیا عرض کروں، ہمارے جتنے اکابر ہیں، جتنے اکابر ہیں، کوئی ایک بھی آپ مجھے دکھا دیجئے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو. جتنے اکابر ہیں سب. اور حضرت بخاری میں یہ روایت ہے، مشکات میں بھی یہ روایت ہے، حضرت علقمہ، ہمارے بڑوں کو کتنا اہتمام تھا. حضرت علقمہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دمشق میں پہنچے، تو انہوں نے جا کر دمشق کی مسجد میں گئے، وہاں مسجد میں جا کے دعا کی، اللہم، یہ بخاری میں آتا ہے واقعہ، اللہم یسر لی جلیسن صالحا، یہ دعا تھی، اے اللہ میرے لیے کچھ اللہ والے دوست کا انتظام فرما دیجیے، کسی اللہ والے کا انتظام فرما دیجیے، جلیس صالح کا، یعنی کسی اللہ والے کا جس کی میں صحبت میں بیٹھوں، میں یہاں پردیس میں آ گیا ہوں. थोड़ी देर गुजरी थी कि उनके बराबर में एक बुजुर्ग आकर बैठे। उनका इतना जलाल था कि उन्होंने उनसे तो नहीं पूछा, दूसरे लोगों से पूछा ये कौन साहब हैं। उन्होंने कहा आप इनको शायद आप परदेसी हैं, आप इनको पहचाने नहीं, ये हजरत अबू दरदा हैं, साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सहाबी हैं हजरत अबू दरदा। ओहो, फिर उन्होंने उनसे मुसाफा किया, सलाम किया और ये अर्ज किया हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह ने, अभी मैंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, अल्लाह मैं यहाँ परदेश में आ गया हूँ, कोई इंतजाम फरमा दीजिए किसी अल्लाह वाले का कि उसकी सोबत इख्तियार करूं, ऐसा ना हो कि मैं नफ्स के हाथों कैद हो जाऊं। तो अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात करवा दी। अगर सादिक हैं आप ए दोस्त इकरारे मोहब्बत में, तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबारे मोहब्बत में। अल्लाह ताला जो सादिक होता है उसको जरूर उसकी मुराद को पूरा फरमाते हैं। तो एक तो चीज ये है, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप इन सहाबा में, हजरत थानवी ने तफसीर बयानुल कुरान में लिखा है कि यहाँ सोहबत तवीला मुराद है, यह आम सोहबत मुराद नहीं है, सोहबत तवीला फराहम कीजिए सहाबा को ताकि ये अल्लाह के कुर्ब के आला दर्जात तक पहुंच जाए। वस्बिर नफ्सका से ये मुराद है। देखिए तफसीर बयानुल कुरान, सोहबत तवीला फराहम कीजिए सहाबा को, क्योंकि ये लोग युरीदो ना वजह, ये अल्लाह के बनना चाहते हैं। जब आपकी सोबत में बैठेंगे तो उस पर उसका असर होगा, ये साहिब निस्बत हो जाएंगे आपकी सोबत से। हकीम उल उम्मत से एक साहब ने पूछा, ये हजरत ये आप जो कहते हैं अल्लाह वालों की सोबत, अल्लाह वालों की सोबत, ये क्या आप कहते हैं अल्लाह वालों की सोबत, आदमी ऐसे ही अल्लाह वाला नहीं बन सकता। हजरत ने फरमाया अच्छा ऐसा कीजिए, अल्लाह वाला तो छोटा मकाम है, अल्लाह का वली बनना, साहिब निस्बत बनना, ये तो एक छोटा मकाम है, आप सहाबी बन जाइए। सहाबी क्यों नहीं बन जाते? उन्होंने कहा नहीं, सहाबी बनने के लिए तो हुजूर की सोहबत चाहिए। हजरत ने फरमाया आप ताबेई बन जाइए। उन्होंने कहा हजरत ताबेई बनने के लिए तो किसी सहाबी की सोहबत चाहिए। हजरत ने फरमाया आप तबे ताबेई बन जाइए। उन्होंने कहा तबे ताबेई बनने के लिए किसी ताबेई की सोहबत चाहिए। फिर कहने लगे मैं समझ गया कि अहलुल्लाह अल्लाह वाला या नेक बनने के लिए किसी नेक की सोहबत चाहिए, किसी अल्लाह वाले की साहिब निस्बत की सोहबत चाहिए। इसीलिए तो हमारे अकाबिर में किसी ने कोई ऐसा नजर नहीं आएगा, यहां से लेके और आगे सहाबा तक। देखें सहाबा में क्या था, हुजूर रुखसत हुए दुनिया से तो हजरत मिसवर इब्ने मखरमा फरमाते हैं कुन्ना नलज़मु उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन नतअल्लमु मिनहुल वरा। हम लोग हुजूर के विसाल के बाद हजरत उमर के साथ चिपक कर, देखें हुजूर का जब विसाल हो गया तो छोटे दर्जे के सहाबा ने बास बड़े दर्जे के सहाबा का दामन पकड़ लिया। ये एक बहुत बड़ा बाब है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा की मस्जिद नबवी में मजलिस होती थी, जो सहाबा उनसे मिजाज में मुताबकत रखते थे उनके पास आके बैठते थे, उनकी सोबत उठाते थे। सोबत से मुस्तगनी नहीं समझा हुजूर के इंतकाल के बाद भी, आपके विसाल के बाद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की मजलिस हफ्तावार होती थी, उनके घर पर होती थी, जिन सहाबा को उनसे मुनासबत थी वो सहाबा वहां जमा हो जाते थे, हफ्तावार मजलिस होती थी। इसी तरीके से हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने पहला चिराग जलाया मस्जिद नबवी में, इनकी मस्जिद नबवी में मजलिस होती थी, जो सहाबा इनसे मुनासबत रखते थे इनके पास आके बैठ जाते थे। तो हजरत मिसवर इब्ने मखरमा उन सहाबा में से हैं जिनकी मुनासबत हजरत उमर से थी। वो फरमाते हैं कि कुन्ना नलज़म उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन नतअल्लमु मिनहुल वरा। हम लोग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ चिपक के रहते थे। लज़िमा यलज़मु के मायने चिपकना, लाजिम मलज़ूम हो जाना। ओहो हो हो, एक मलफूज याद आया, वो भी सुन ले, बहुत काम का मलफूज है। मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नियत इस्लाह लाजिम, इस्लाह नियत मलजूम। ओहो हो हो, नियत इस्लाह लाजिम, इस्लाह नियत मलजूम। कहते हैं ना लाजिम और मलजूम, लाजिम और मलजूम साथ साथ होते हैं। कहते हैं ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है, تو حضرت فرماتے تھے دیکھو اللہ کے بندو، اس ملفوظ کی تشریح ہے نیت اصلاح لازم، اصلاح نیت ملزوم. مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنی نیت کی اصلاح میں لگے رہو، فکر میں لگے رہو، اے اللہ میرے دل کی حالت کو ٹھیک کر دیجئے، اصلاح کی فکر میں لگے رہو، نیت اصلاح کر لو کہ مجھے اصلاح کروانی ہے، اصلاح کی بس لگے رہو اس کی کوشش میں. فرمایا اصلاح نیت ملزوم، تو پھر یہ ہوگا کہ ملزوم تمہیں حاصل ہو جائے گا، لازم اور ملزوم دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیب فرمائیں گے، تمہاری دل کی حالت کی اصلاح ہو جائے گی، تمہیں اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے گا. نیت اصلاح لازم، اصلاح نیت ملزوم. تو یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، یہاں سے لے کر اور 100 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ لیجئے، حضور کے زمانے سے لیجئے، پھر حضور کا زمانہ جب چلا گیا تو صحابہ کا زمانہ، تو چھوٹے صحابہ نے بڑے صحابہ کا دامن پکڑا، ان کی صحبت اٹھاتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے تھے جا کر ان کے پاس، بعض کی ہفتے وار مجلس ہوتی تھی ان کے پاس بیٹھتے تھے، بعض کی اس سے زیادہ ہوتی تھی اور مسجد نبوی میں ہوتی تھی ان کے پاس بیٹھتے تھے. مختلف صحابہ اس طرح تقسیم ہو گئے، اس لحاظ سے اصلاح نفس کے اعتبار سے، تزکیے کے اعتبار، ورنہ سب ایک تھے، تزکیے کے اعتبار سے جس کو جس سے مناسبت ہوئی اس کا دامن پکڑ لیا. تو فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے، کیوں؟ نتعلم منہ الورا، تاکہ ہم ان سے ورا سیکھیں. ورا، ورا کہتے ہیں تقوی کے اعلی اعلی ترین مقام. تقوی ہے نا، ایک تو تقوی، تقوی سے اونچا درجہ ورا ہوتا ہے، بہت اعلی درجے کا تقوی سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. لیجئے یہ میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے، یہ تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں. تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. آپ پھر ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیجیے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید اور خلیفہ تھے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری کس کے مرید اور خلیفہ تھے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے. وہ کس کے تھے؟ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سلسلہ اسی طرح آگے تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک چلا جائے گا. اور جتنے ہمارے اکابر ہیں، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، یہ تمام حضرات نے کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑا، کوئی خالی نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے صحبت. دوسری چیز، یہ صحبت کافی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، صحبت کافی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ جانے سے مریض صحت مند نہیں ہو جاتا، ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، مریض صحت مند ہو گیا؟ جب تک وہ اس کو اپنی بیماری نہیں بتائے گا، اور پھر بیماری بتانا بھی کافی نہیں، ڈاکٹر اس کا علاج بتائے گا، اس علاج پر وہ، اس میں کڑوی دوائیں بھی ہوں گی، کڑوے کڑوے شربت ہوں گے، وہ بھی پینے پڑیں گے اس کو، پھر کہیں جا کے اس کو صحت نصیب ہوگی. یہ تو اللہ نے سبب بنایا ہے دوائی کو، صحت کا وہ اختیار کرنا پڑے گا اس کو. تو اللہ والے، یہ جو کہا جاتا ہے اہل اللہ کے بارے میں، جی ان کو سب پتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت، دیکھا نہیں جو ہمارے دل کی باتیں ہیں وہ ان کی زبان پہ آ رہی ہیں، تو ان کو سب پتا ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو سب پتا ہے، تمہارے دل کی باتیں ان کی زبان پہ آ رہی ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں بعض اوقات. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ عالم الغیب ہیں، تم نے تو ان کو عالم الغیب بنا دیا، اللہ بنا دیا. مولانا روم فرماتے ہیں خاصان خدا خدا نہ باشن، مگر ز خدا جدا نہ باشن. اللہ کے نیک بندے اللہ نہیں ہوتے، مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے. پھر مثال دی ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے، سورج کی روشنی، دھوپ، یہ سورج نہیں ہے. کوئی بھی سورج کی کرنوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج ہے. سورج کی روشنی سورج نہیں ہوتی، مگر سورج سے جدا بھی نہیں ہوتی. سورج سے جدا بھی نہیں ہے، وہ سورج سے ہی تو آ رہی ہے. تو ایسے ہی اہل اللہ اللہ نہیں ہوتے، وہ اللہ بنا دیا کہ عالم الغیب ہے، ان کو سب پتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں عالم العیب ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، عالم العیب ہوں. کیا مطلب ہے عالم العیب؟ یہ تم مجھے اپنا عیب بتاؤ کہ مجھے حسد ہے، میں زبان غلط استعمال کرتا ہوں، میں اپنی نگاہ غلط استعمال، تم مجھے اپنا عیب بتاؤ گے، میں اس کا عالم ہوں، میں اس کا علاج تمہیں ایسا بتاؤں گا کہ انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. یہ ہے مراد. یہ تھوڑی کہ میں عالم الغیب ہوں. فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، عالم العیب ہوں. نقطہ ہٹا دو، عالم العیب ہوں. اہل اللہ عالم العیب ہوتے ہیں. آپ ان کو عیب بتائیں گے تو وہ آپ کا علاج وہ بتا دیں گے. شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی پردہ بیوی کی بہنوں سے پردہ نہیں کرتے بعض لوگ. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا، اور یہ کئی دفعہ آ چکے ہیں میرے پاس، تو اس دن یعنی زندگی گزر رہی ہے اسی حالت میں. انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی کی بہنوں سے پردہ نہیں کرتا تھا، وہ بجائے بیوی کے اس سے محبت ہو گئی. اللہ معاف فرمائے. یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں پھر، اور بہت بڑے جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. وہ کہہ رہی ہے شادی کروں گی تو میں اسی سے کروں گی. یہ حالت ہو گئی ہے. شرعی پردہ نہیں ہے. خالو اللہ نے بنا دیا جن بچیوں کا، ان سے پردہ نہیں کرتے. بھائی خالو آپ ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان بچیوں سے جو آپ کی بیوی کی بھانجیاں ہیں آپ ان سے پردہ نہ کریں. یا پھوپا بنا دیا، پھوپا حضرت فرماتے تھے پھوپا پھوپا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے بھائی. آپ جن بچیوں کے پھوپا ہیں اگر وہ بالغ ہو گئی ہیں تو آپ پردہ واجب ہے آپ کے اوپر. ان سے نہیں کریں گے تو آپ اللہ والے کیسے بنیں گے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کی ناگانی ہوتی، تہجد کی ناگانی بعض لوگوں کی، لیکن شرعی پردہ نہیں ہے. العیاذ باللہ. تو بھائی اور مطمئن ہے ان کو اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرانی چاہیے. ہم پھوپا بنے ہوئے ہیں اور جن بچیوں کے پھوپا ہیں ان سے ہم احتیاط نہیں کرتے. عید بقرعید آتی ہے تو ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر لیتے ہیں. اللہ کے بندے تمہیں پوچھا ہے علماء سے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ میرے لیے جائز بھی ہے؟ یا وہ جن کے خالو ہیں وہ اور بیوی کی بہنیں وغیرہ وغیرہ، چچی ہے مومانی اور تائی، تو ان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں بچپن میں کھلایا ہے پلایا ہے، ہمارا پیشاب پخانا بھی دھلایا ہے، ہمیں گودوں میں اٹھایا ہے. وہ بھائی اس وقت کا حکم الگ تھا، اب یہ تمہاری چچی ہیں مومانی ہیں تائی ہیں، یہ شرعاً نامحرم ہے تمہارے لیے. اگر پردہ نہیں کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. تمہاری نمازوں کا نور، تمہارے ذکر کا نور، تمہاری تلاوت کا نور سب غارت ہو جائے گا. تم کر کیا رہے ہو؟ جی ہماری مومانی چچی اور تائی انہوں نے تو ہمیں بچپن میں گودوں میں کھلایا ہے پلایا ہے پیشاب پخانا دھلایا ہے. اس وقت کا حکم الگ تھا، آپ کا حکم الگ ہے. زمانہ گزرنے سے حکم بھی دوسرا بدل گیا، آپ بھی نابالغ تھے اس وقت، اب تو آپ بالغ ہو گئے، اب تو پردہ کرو. شیطان کہتا ہے کہ تمہاری چچی ہیں بھائی، چچی چچا کی بیوی ہیں، ان سے بھی پردہ ہے، مومانی سے بھی پردہ ہے، یہ تو ماموں ہیں، ماموں کی بیوی، ان کو کون بری نگاہ سے دیکھے گا؟ وہ کچھ بھی ہو اللہ کا حکم ہے. اللہ کے بندے تم یہ تو سمجھو کہ اللہ کا حکم ہے، نامحرم ہے. وہ ماموں کے انتقال کے بعد یا ماموں سے طلاق دے دیں تو عدت گزارنے کے بعد ماموں کی بیوی سے مومانی سے جو سابقہ مومانی ہو گئے اس سے نکاح جائز ہے آپ کا. چچی یا تائی سے جب چچا کا انتقال ہو جائے تو چچی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. جب جائز ہے تو وہ نامحرم ہوئی نا. اب یہ زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، آنکھیں غلط استعمال ہے، اصلاح کی فکر نہیں ہے کہ اس کو بھی. یہ تزکیہ اسی کو تو کہتے ہیں. نو قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، نو قسمیں. پھر کہا وَنَفْسِهُ وَمَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ نو قسموں کے بعد یہ بات کہی ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کروا لی. یہی تزکیہ یہی ہے کہ تمہاری آنکھیں اب پہلے غلط استعمال ہوتی تھیں، اب صحیح استعمال ہو رہی ہیں. تو مومانی چچی تائی سے بھی پردہ کرنے لگے، اور ماموزاد بہنوں سے، خالہ زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، تو ہمارے ساتھ کھیلتی تھیں. پھر وہی بات ہے کہ بچپن کا حکم الگ تھا، اب تم بڑے ہو گئے، اب پردہ کرو. یہ ہے تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ. دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ تزکیہ کیسے ہوگا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حال آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، کتنا وقت رہ گیا بھائی؟ دو منٹ بس، یہ ایک روایت سنا دیتے ہیں وہ کافی ہو جائے گی. فرمایا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، اکیلے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، تو ایک شخص داخل ہوا گھر میں، اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. یہ جو نماز کے دوران کوئی شخص آیا اور دل کی کیفیت بدلی، اس دل کی کیفیت بدلنے کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یہ دل کی کیفیت بدلی ہے، یہ صحیح بھی ہے غلط ہے؟ حضور نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، لکا اجران، تیرے لیے دو اجر ہیں، اجر السر و اجر العلانیہ، ایک چھپ کر نماز پڑھنے کا اور دوسرا یہ کہ اللہ نے تیری ایک خوبی کو مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیا، یہ ایک الگ اجر ہے جو دنیا میں مل گیا. مطلب یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو سوال کیا نا، وہ سوال یہ تھا، وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری تو اس کو کہتے ہیں جو آدمی قصد کرے گا، یہ جو بیٹھا ہے نا میں اس کو دکھانے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ریاکاری ہے. وسوسہ ریا اور چیز ہے، ریا اور چیز ہے. وسوسہ حضرت ابو ہریرہ نے جو سوال کیا ہے، ریا کا وسوسہ تھا. وسوسہ ریا اور چیز ہے، ریا اور چیز ہے، اور پکڑ ریا پر ہے، وسوسہ ریا پر نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے تھے. وہ بتا دیا، علاج کر دیا کہ دیکھو تمہارے دل میں بیماری نہیں ہے، ریا کی بیماری نہیں ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ فکر مند ہو گئے تھے. جو اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہے نا، وہ ذرا سے طبیعت میں تغیر سے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے. آج ڈاکٹر صاحب صبح سے درد ہے سر میں، کچھ دوائی دیجئے، کچھ فکر ہو رہی ہے. جو اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہو، وہ ذرا سے تغیر سے بھی وہ گھبرا جاتا ہے. تو صحابہ اپنی روحانی صحت کے بارے میں اتنا فکر مند رہتے تھے کہ ذرا سا تغیر فوراً وہ حضور کو بتاتے تھے، یہ ہے حضور کے سے اطلاع احوال، حضور کو اپنے حالت کی اطلاع کرنا اور حضور کے مشورے پر عمل کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ. یہ دوسرا طریقہ ہے، دوسری چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا. میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، نگاہیں غلط استعمال ہوتی ہیں، کان غلط استعمال ہوتے ہیں، دل میں گندے خیالات پکاتا ہوں، شرعی پردہ نہیں ہے، زبان غلط استعمال ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آج کل تو اس کے بہت سارے میدان آ گئے ہیں، انگلیاں غلط استعمال ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ غلط جگہ پہ چل کے جا رہے ہیں تو پاؤں غلط استعمال ہو رہے ہیں، انگلیاں غلط استعمال ہو رہی ہیں، وقت غلط استعمال ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں آ گئیں، نہ جانے کن کن چیزوں میں اصلاح. 20 گناہ تو صرف امام غزالی نے احیاء العلوم میں زبان کے لکھے ہیں، 20 گناہ، 20، ایک تو نہیں. اب دیکھیں نا کتنے، یہ 20 گناہ ہو گئے تو ان سب کا علاج، اگر کوئی ان میں مبتلا ہے تو علاج کی ضرورت ہے نہیں، یہی تزکیہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک صحبت، دوسرے یہ کہ اطلاع احوال اور اتباع مشورہ جیسے صحابہ کرتے تھے. ان دو چیزوں سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.